أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اور پیروی کرنے لگے, اتباع کرنے لگے, ما تتلو الشياطين على ملك سليمان, جو شیاطین ملک سلیمان میں پڑا کرتے تھے. اچھا, پچھلی آیت سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ربط کیا ہے. دیکھیں, ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیچھے ڈال دیا. جب اللہ کی کتاب کے ساتھ انسانوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے نا, وہ اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز تو لے گی. ان کے لیے اللہ کی کتاب ظاہر ہے بالکل ایک سیکنڈری چیز ہو گئی. جب اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ وہ جس کو شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. کس چیز کو تلاوت کیا کرتے تھے شیاطین؟ کچھ پتا آپ کو؟ یہ ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے. سدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پچھلے زمانے میں شیطان آسمان پر چڑھا کرتے تھے, جنات جو تھے نا یہ شیاطین آسمانوں پہ جاتے تھے, اور فرشتے جو آپس میں آئندہ واقعات کے متعلق بات چیت کرتے تھے اس کو سنتے تھے, اور سن کے اس میں بہت سارا اپنی طرف سے جھوٹ سچ ملا کے کاہنوں سے کہتے, جو یہ فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں ان سے کہتے تھے, آ کے بتا دیتے تھے ان کو, اور کاہن لوگوں کو خبر دیتے تھے, لوگ ان خبروں کو لکھ لیتے تھے کہ بھئی فیوچر میں یہ ہونے والا ہے. حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں یہ بات پھیل گئی کہ جن علم غیب جانتے ہیں. جیسے آج ہمارے بھی کئی سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جنوں کو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہونا ہے, تو جنات سے خبریں آئندہ کی لی جائیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس زمانے میں بھی یہ ہوا. تو یہ قصہ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام نے ایسی ساری کتابیں جو لوگوں نے لکھی تھی نا ان کو جمع کیا, ان کو ایک صندوق میں رکھ کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا, اور حکم دیا کہ خبردار آج کے بعد میں کسی کی زبان سے یہ نہ سنوں کہ جن علم غیب جانتے ہیں, اگر میں نے پھر کسی سے یہ بات سنی تو اس کی گردن اڑا دوں گا. جب سلیمان علیہ السلام نے وفات پائی, اور وہ علماء بھی دنیا سے چلے گئے جو سلیمان علیہ السلام کے وقت میں تھے, اور یہ جو انہوں نے کتابیں دفن کی تھی جو اس قصے سے واقف تھے, تو وہ سارے لوگ مر ور گئے, اگلی جنریشنز آ گئیں. تو بعد کے جو لوگ تھے نا ان کے پاس ایک شیطان آدمی کی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا, میں تمہیں ایسا خزانہ نہ بتاؤں جس کو تم لوگ تمام عمر کھا نہ سکو گے, وہ اس کرسی کے نیچے کھود کے نکالو, یہاں پہ دفن ہے. تو لوگوں نے کھودنا شروع کیا اور وہ شیطان الگ کھڑا ہو گیا. کیوں الگ کھڑا ہو گیا؟ خود کیوں نہیں اس نے جا کے کھود لیا؟ اس لیے کہ کرسی میں یہ ایک کوالٹی تھی کہ جو شیطان اس کے پاس آتا تھا وہ فوراً جل جاتا تھا. تو لوگوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہ کتاب جو دفن تھی وہاں پہ وہ نکال لی, وہ جو ساری کتابیں تھیں صندوق میں بند کر کے رکھی ہوئی تھی. شیطان نے کہا, دیکھو سلیمان علیہ السلام جو جنوں پہ حکومت کرتے تھے, انسانوں پہ, پرندوں پہ, تو وہ اسی کے ذریعے تو کرتے تھے, ان کے پاس میجک تھا. تو شیطان یہ بات کہہ کے اڑ گیا اور لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے, اور بنی اسرائیل نے وہ کتابیں لے لی. اسی وجہ سے اکثر یہود میں جادو پایا جاتا تھا. آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے تو انہی یہود میں سے ایک لبید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا. اور یہ بھی آپ کو پتا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, وہ تو جادوگر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ برات بھی ان کی فرمائی ہے اسی آیت میں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, تو پیچھے سے آیت کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اس کو تو پیچھے پھینک دیا, اور وہ چیزیں جو شیطان پڑھتے تھے, کون سی چیزیں شیطان پڑھتے تھے؟ یہی جادو ٹونوں کی اور اس طرح کی خبریں اور یہ وہاں سے لے کر آنا اور فارچون ٹیلنگ اور یہ سب, یہ ان چیزوں میں پڑ گئے وہ. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی جادو سیکھنے سکھانے لگ گئے تھے لوگ, بہت اس کا ٹرینڈ ہو گیا تھا. تو لوگوں کو کیوں ہے ہمیشہ سے نا اس میں بڑی اٹریکشن لگتی ہے, جیسے ہمارے یہاں بھی کئی دیکھیں باتیں یہ مثل ایسے مشہور ہو جاتی نا کہ جادو کی چھڑی کاش میرے پاس کوئی ہوتی تو میں ایسے کر دیتی، کاش کوئی ایسا جنتر منتر ہو جائے، کوئی ایسا وہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں جادو ایک ایسا ہو جائے اور تقدیر بدل جائے. وہ اب انہوں نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت تھی، اچھا وہ جادو سے کرتے تھے، چلو ہم بھی جادو ہی سیکھتے ہیں. تو ان کے دور میں بھی تھا اور اس کے بعد تو ان شیطانوں نے دیکھو یہ اس طرح سے مشہور کر دیا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر کیا ہی نہیں. کفر کس چیز کو یہاں پہ کہا جا رہا، کفر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کس چیز کو کہا جا رہا ہے کفر؟ جادو کو، کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کبھی جادو کیا ہی نہیں، وہ تو جادوگر نہیں تھے، ان کو یہ سب چیزیں جادو سے تھوڑا ہی ملی تھی. ولیکن شیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. شیطانوں نے کیا کیا تھا؟ وہ جادو کرتے تھے اور یہ جادو کی چیزیں کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. سحر کیا ہوتا ہے؟ جادو. ساحر جادوگر کو کہتے ہیں. تو وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے یہ شیاطین. لوگوں میں آ کے یہ اس طرح کی باتیں پھیلانا بھی، اور یہ فارچون ٹیلنگ اور یہ سب چیزیں یہ جادو سے ہی متعلق ہیں، کیونکہ ان سب میں شیاطین کو کال کیا جاتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جادو کے بارے میں دیکھیں گے. آج آپ لوگ اپنے پینز وغیرہ کے ساتھ ریڈی رہیے گا، کیونکہ آج بہت ساری باتیں جو آپ کو لکھنے کی ہیں ضروری. اچھا، جادو کو کفر کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہ جادو جو ہے نا اس میں، جیسے میں آپ کو بتایا کہ شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے، اور ابھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کفر ہیں، تو تب انسان جادو تک پہنچ سکتا ہے. جادوگر ایسے ہی نہیں بن جاتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، ایک اللہ کی کتاب کا ایک پرائمری گول ہے، ایک بیسک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کتاب سے اور بھی سیکنڈری کام لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، یہ سب اس کے سیکنڈری اس سے کام لیے جاتے ہیں، مگر بیسک اس کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، گائیڈنس. اچھا، اب لوگ جب اس کا پرائمری جو ایک مین اس کا کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہدایت تو لیتے نہیں ہیں، تو وہ کیا ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں پھر؟ کہ بھئی اچھا چلو اب صرف یہی اس سے کرایا جائے کہ اب اس سے دم درود کر دیے جائیں، وظیفے پڑھ لیے جائیں، اب اس کے ذریعے سے پھر رحمتیں ہوں، اور اس کے ذریعے سے پھر پیالوں کے اندر یہ آیتیں لکھ لکھ کے پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈال کے پینے سے شفا ہو جائے، پھر ایسے ہو جائے. تو یعنی لوگ پھر دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. ان لوگوں نے دیکھیں یہ کیا نا، جب یہ کتاب سے ہدایت تو لی نہیں، اب اللہ کے کلام سے ہی کو ہی یوز کرتے تھے جادو ٹونوں اور اس طرح کی، اس سے اس کے لیے. وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ جب جادو کی پوری بات آئے گی نا تو آپ کو بتاؤں گی یہ کس طرح سے یہ کرتے تھے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ وہ انسی اس دور میں پھر کیا ہوا؟ وما انزل علی الملکین ببابل و ہاروت و ماروت، اور اس کی جو نازل کیا گیا تھا علی الملکین، دو فرشتوں کے اوپر کیا نازل کیا گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جادو یا جادو کی طرح کی کوئی چیز تھی، تو بابل میں، عراق کے شہر کوفہ میں، وہاں پہ ہاروت اور ماروت پہ، ہاروت اور ماروت یہ علی الملکین ہے نا، دو فرشتے ہیں، تو ان کے اوپر جو نازل کیا گیا وہ ان جادو، وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یعنی یہ جادو کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے، یقولا وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم تو ایک فتنہ ہیں، ہم ایک ٹرائل ہیں، ٹیسٹ ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو. اچھا، اب یہ کیا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب یہ جادو کا اتنا زیادہ زور تھا تو ان لوگوں کے ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو دنیا میں بھیجا. جو انسانی شکل میں آئے. جیسے آپ کو یاد ہے قوم لوط کے بارے میں, جب کبھی آپ نے قصہ سنا ہو, تو قوم لوط میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دینا تھا تو فرشتوں کو دو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا تھا ان کے ٹیسٹ کے لیے نا, اور وہ ان لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے تھے. اب وہ تھے تو فرشتے. تو اسی طرح یہاں پہ اس شہر میں, اب یہاں پہ بنی اسرائیل کیسے آ گئے, آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل کو اسرائیل سے میں بڑی مار پڑی اور ان کو قیدی بنا کے عراق لے آیا گیا. یہاں پہ پھر یہ رہتے تھے. تو یہاں بابل کے شہر میں یہ دو فرشتے آئے. اب اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا تھا کہ کون ہے جو یہ جادو کو پھر بھی سیکھتا ہے جبکہ یہ حرام ہے سیکھنا. اس وقت بھی حرام تھا, اب بھی حرام ہے. کون ہے جو پھر بھی اتنا ٹیمپٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی باز نہیں آتا. اللہ تعالیٰ دیکھیں, یاد رکھیں ایک بات کہ آزماتے ہیں اسی چیز سے جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے یا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے, جس میں اس کا دل لگا ہوتا ہے نا, دل کھبا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اسی سے آزما لیتے ہیں. اب دیکھیں جیسے اب ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مثال کے طور پہ کوئی سیاست کا یا اس کا, تو ہماری آزمائش اس طرح سے نہیں ہے. اب ہم عورتیں ہیں تو ہمارے شوق ہیں زیب و زینت بننا سنورنا, تو ہمارا ٹیسٹ اسی طرح پھر ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں یا نہیں. تو ٹیسٹ ہمیشہ اس چیز سے ہوا کرتا ہے جو انسان کی کمزوری ہوتی ہے, جس میں اس کا دل لگا ہوتا ہے, جس کا اس کو شوق ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا تھا, اور اس کی ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے بھیجے کہ یہ لوگوں کو جادو سکھا سکتے ہیں. تو جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جادو سکھاتے ہیں, وہ دوڑ پڑے ان سے جادو سیکھنے. حالانکہ یہ ان کو کہتے تھے, پہلے ان کو بتاتے تھے کہ دیکھو ہم ایک ٹیسٹ ہیں, فلا تکفر, تم کفر نہ کرو. کفر کس چیز کو کہا گیا, یعنی یہ جادو سیکھنا کفر ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے تم جادو نہ سیکھو, کہتے تھے کافر نہ بنو تم, کیونکہ جادو سیکھنے سے تم کافر بن جاؤ گے, یہ کفر تک لے جاتا ہے. لیکن دیکھو وہ پھر بھی باز نہ آتے اور ان سے سیکھتے تھے, وہ ان کو سکھا دیتے تھے. اچھا اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے ابن کثیر میں, یہ آئی ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عورت آئی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی زمانے بعد آئی اور آپ کی تلاش میں آئی, اور جب اس کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ بے چین ہو کے رونے پیٹنے لگی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے, اس نے کہا مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی, ایک دفعہ وہ مجھے چھوڑ کے لاپتا ہو گیا, کہیں چلا گیا, تو ایک بڑھیا سے میں نے جب اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا جو میں کہوں نا وہ کر لو تو وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا. میں تیار ہو گئی. اب عورتوں کی دیکھیں یہ بھی ایک فتنہ ہوتا ہے نا کہ بس شوہر بس میرا ہی بن کے رہے, اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو اب اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی. تو کہنے لگی کہ وہ بڑھیا جو ہے وہ رات کے بعد دو کتے لے کے میرے پاس آئی, ایک پہ وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پہ میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے, میں نے دیکھا دو شخص ادھر لٹکے میں اور لوہے میں جکڑے میں. اس عورت نے مجھ سے کہا ان کے پاس جاؤ, ان سے کہو کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں. اب یہ کون تھے دو, ہاروت اور ماروت تھے. میں نے ان سے کہا, انہوں نے کہا سن ہم تو آزمائش میں ہیں, تو جادو نہ سیکھ, اس کا سیکھنا کفر ہے. میں نے کہا میں تو سیکھوں گی. انہوں نے کہا اچھا پھر جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے واپس آؤ. میں گئی, ارادہ کیا, لیکن کچھ ایسی دہشت سی تاری ہو گئی کہ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو کے آئی ہوں, یعنی میں نے پیشاب کر لیا. انہوں نے پوچھا پھر تم نے کیا دیکھا, میں نے کہا دیکھا. انہوں نے کہا پھر تو غلط کہتی, جھوٹ کہتی ہے, ابھی تیرا کچھ نہیں بگڑا, تیرا ایمان ثابت ہے, ابھی بھی لوٹ جا نہ کفر کر. میں نے کہا میں نے تو وعدہ سیکھنا. انہوں نے کہا پھر جا اور جا کے اس تنور میں پیشاب کر کے آ. میں پھر گئی لیکن اب کی دفعہ بھی دل نہیں مانا, واپس آ گئی. پھر اسی طرح انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا تھا تم نے, اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتی, تم نے پیشاب کیا ہی نہیں. پھر تیسری دفعہ انہوں نے دوبارہ بھیجا جاؤ. پھر وہ گئی اور دل کڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی. کہتی ہے میں نے دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے, گھوڑے پہ کوئی سوار ہے, منہ پہ نقاب ہے, اور وہ نکلا اور آسمان پہ چڑھ گیا. تو یہ پیشاب کر کے واپس آ گئی. उन्होंने फिर आके पूछा कि तुमने क्या देखा, तो इसने बताया जो उसने देखा था। उन्होंने कहा अब की दफा तू सच कहती है, वो तेरा ईमान था जो तुझसे निकल गया, अब जा चली जा, अब तुम जो कहोगी ना वो वैसे ही हो जाएगा। और इस बुढ़िया से जाके उसने कहा कि उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। इसने कहा बस तुझे कि जो कुछ आ गया अब तू जो भी कहेगी ना वो ही हो जाएगा। तो उसने आजमाइश के लिए दो तीन चीजें कहीं, दाने का कहा कि जमीन पर डाला, उसको कहा कि उग जा तो वो उग गया, उसमें बाल पैदा हो जाए तो वो हो गए, फिर सूख जा कहा तो सूख गया, फिर अलग होने का कहा तो अलग हो गया। जैसे जैसे कहती जाती थी वैसे होता जा रहा था। तो अब ये देख के उसको बड़ा पछताई कि मुझे अब, मैं तो ईमान से महरूम हो गई हूं। तो कहने लगी मुझे अपने बेईमान होने का सदमा होने लगा, ए उम्मुल मोमिनीन कसम अल्लाह की ना मैंने इस जादू से कोई काम लिया ना किसी पे किया, मैं यूं ही रोती पीटती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहूंगी, लेकिन अफसोस बदकिस्मती से आप भी अब दुनिया में नहीं है तो अब मैं क्या करूं। इतना कह के चुप हो गई। सबको इस पे बड़ा तरस आने लगा। सहाबा कराम भी हैरत में थे कि अब उसको क्या फतवा दें। आखिर बाद सहाबा ने कहा कि अब इसके सिवा क्या हो सकता है कि तुम कभी भी ये काम ना करना, तौबा करो, अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो। देखे सहाबा कराम ने भी ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ भी फतवा दे दें, वो भी इतने केयरफुल थे कि हम क्या बात कहें, अपनी राय से नहीं बातें क्या देते थे। तो इससे ये क्या पता चलता है कि जादू तभी आता है जब इंसान का ईमान चला जाता है। इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सिवाय काफिर के और कोई जादू सीखने की जरूरत नहीं करता, है ना, ये काफिर का ही काम है। तो ये इसीलिए वो कह रहे हैं फला तकफुर, तुम ना कुफर करो। आप समझ आ गए ना बात कि किस तरह हारूत और मारूत लोगों को कहते थे। अच्छा फिर यतअल्लमूना मिनहुमा, तो वो सीखते थे उन दोनों से। कौन सीखते थे? ये जो बनी इसराइल थे उस जमाने में, इन दोनों से। मां किस चीज को? उसको जो युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, जो तफरीक डाल दे साथ इसके दरमियान शोहर के और इसकी बीवी के। ऐसा यानी जादू सीखते थे कि जो मियां बीवी में जुदाई डाल दे। यानी ये भी जादू की इंतहाई वर्स्ट वर्स्ट किस्म है कि कैसा जादू जिसको सहरे तफरीक कहते हैं, ऐसा जादू जो जुदाइयां डाल देता है, घर बर्बाद जिससे हो जाए, तलाक हो जाए, जुदाई हो जाए, मियां बीवी के अंदर फूट पड़ जाए, वो वाला जादू सीखते थे। सोचे, क्योंकि ये क्यों वर्स्ट किस्म है? इसलिए ये फेवरेट काम है शैतान का। जाहिर सी बात है ये बाकी भी चीजें फसाद हैं, बाकी भी कई चीजें हैं जादू के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, लेकिन ये इतनी बुरी चीज है क्योंकि जो तलाक है ना हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा चीज है। जब मियां बीवी में जुदाई हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा बात खत्म हो गई, तो क्या होगा उसके बाद? घर टूट जाएगा, बच्चे कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसे बच्चों की परवरिश का क्या होगा? वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या उनके वो वैसे ही रहते हैं जैसे नॉर्मल दूसरे बच्चे होते हैं जो एक स्टेबल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनको माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मिली हो? शैतान का सबसे ज्यादा पसंदीदा काम यही है। और ये एक हदीस से हमें बिल्कुल साफ वाजे हो जाती है बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इबलीस जो है ना शैतान अपने तख्त को पानी पे रखता है, फिर अपने लश्कर को रवाना करता है, और सबसे ज्यादा उसका लाडला, उसका फेवरेट वो शैतान होता है जो सबसे ज्यादा फितना पैदा करता है। उनमें से बाद शैतान अपने सरदार के पास वापस आते हैं और कहते हैं हमने ऐसे ऐसे किया। तो वो बड़ा इबलीस जो शैतान है ना वो कहता है तुमने तो कोई भी इतना बड़ा काम नहीं अंजाम दिया। फिर एक और शैतान आता है, फिर वो कहता है मैंने ये किया। वो कहता है अच्छा तुमने भी बस ठीक किया, इतना कोई बड़ा नहीं किया। फिर एक छोटा शैतान आता है तो वो कहता है मैंने फलां शख्स की जान उस वक्त तक नहीं छोड़ी जब तक मैंने इन दोनों मियां बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी, यानी लड़ाई करा करा के जब तक वो अलग नहीं हो गए ना मैंने नहीं उनकी जान छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो सरदार शैतान है ना इस छोटे शैतान की ऐसी इज्जत अफजाई करता है कि उठ के उसको गले लगाता है और अपने साथ तख्त पे बिठाता है कि तुमने सही काम किया। क्योंकि इसके इफेक्ट जो है ना सिर्फ फिर एक जनरेशन तक नहीं जाते, پھر بہت آگے تک جاتے ہیں، اگلی نسلوں تک جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جن سوسائٹیز میں بروکن فیملیز ہوتی ہیں ان سوسائٹیز کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کیا حال ہے، سنگل پیرنٹس ہیں یہاں پہ، سب کے سامنے ہے یہ بات. تو یہ ان کا کام کیا، وہ ایسا جادو سیکھتے تھے. کیوں ایسا جادو کیوں سیکھا جاتا ہے؟ آج بھی کہتے ہیں نا محبوب قدموں میں. اب وہ محبوب چاہے کسی کا شوہر ہو یا کسی کی بیوی ہو، اور وہاں سے طلاق ہو جائے اس کو اور اس کے قدموں میں آ کے پڑ جائے. اب کسی کو کسی سے محبت ہو گئی تو اب وہ ظاہر سی بات ہے جہاں پہ وہ پہلے سے عورت بیائی بھی ہے وہاں سے اس کو طلاق ہوگی تو اس کے پاس آئے گی نا. تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے سے شادی ہو جائے، یا پھر کسی نے رشتے سے انکار کر دیا رشتہ دینے سے. ہمارے ہاں دیکھیں ایسے ہوتا ہے، تو جن کو انکار ہوا انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اب ان کو کسی طرح چین نہیں آ رہا. اب جب تک اس عورت کا گھر نہ تباہ ہو جائے وہ چین سے نہیں بیٹھتے. اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جادو کرانے شروع ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں نہ بس سکے، بس اس کا گھر برباد ہو جائے. اچھا اب ہمیں ملے نہ ملے یہ رشتہ، لیکن انہوں نے ہمیں انکار کیوں کیا تھا؟ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کوئی ساس یا سسرالی اور رشتے ہیں، وہ اس بات سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوش ہے، اس کو چھوڑ دے بس، یہ اس کا شوہر. اس وجہ سے بھی بعض دفعہ جادو کروائے جاتے ہیں. کہنے کو تو یہ بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ ان میں تو کیا، آج سب سے زیادہ ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی باتیں کھول کھول کے بیان فرمائی ہیں کہ ہم ان باتوں سے پرہیز کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا تو دوسری بیوی کو اپیل ہے کہ پہلی کو طلاق دلائی جائے. تو یہ سب کیا ہے، جدائی ڈالنا شوہر اور بیوی کے درمیان. اور اگر کوئی جادو کے بغیر بھی ایسا کوئی کام کرتا ہے، جادو کے ساتھ تو بالکل ایک کفر ہے نا، تو لیکن اس کے علاوہ بھی اگر جادو نہیں بھی کرتا لیکن میاں بیوی کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے، ان میں جدائی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ ابلیس کا کام کر رہا ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے وہ بندہ. سوچیں شیطان کا ایجنٹ کوئی بن جائے کہ شوہر کے کان اگر بھرتے رہنا بیوی کے خلاف. ویسے مردوں کو اتنی زیادہ نہیں سمجھ آتی ہے چیزوں میں، اتنے وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، اتنے انوالو نہیں ہوتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ نوٹس میں لے. لیکن اگر کوئی تھرڈ پرسن، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے کان بھرتے رہے، دیکھو تمہاری بیوی کو تو کوئی سلیقہ ہی نہیں آتا، بچوں کو دیکھنے کی اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو تو اپنے بننے سنورنے کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے ہی بنی رہتی ہے ہر وقت، اور اس طرح کی باتیں اگر کوئی کرتا رہے مسلسل، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شوہر کے دل اس عورت کی طرف رہے گا یا اس کے خلاف ہو جائے گا یا اس کے دل سے اتر جائے گی؟ ہر وقت کی اس طرح کی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر کے آدمی کے کان بھرتے رہنے سے کیا ہوگا، جدائی ہو جائے گی ایک دن. اسی طرح عورت کے کان بھرتے رہنا، چاہے اس کے گھر والے ہوں چاہے کوئی ہو دوست ہوں، اس کے کان بھرتے رہنا، تمہارا شوہر تو تمہارا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، تمہیں تو خرچہ نہیں دیتا، ہائے تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے، اوہو تم تو کمزور کتنی ہو گئی ہو، تمہارا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا جاتا، تم نے شادی کر کے یہاں پہ تمہیں کیا ملا، ایسی باتیں کر کر کے اس کو خلاف کرتے رہنا. تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں وہ ابلیسی کام کرتے ہیں. جادو تک نہ بھی نوبت پہنچے تو یہ جو الفاظ ہیں نا، دیکھیں جادو بھی کیا ہے، الفاظ ہی تو ہیں جن کا افیکٹ ہوتا ہے. تو ان یہ کانسٹنٹ ایک جب یہ ایکسرسائز کی جائے، چاہے مرد کے کان بھرے جائیں یا عورت کے کان بھرے جائیں، اور ان کی چاہے اس کا پرپز یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں مقصد سوچ کے کرتا میں ان کی طلاق کراؤں گی، لیکن بس عادت سے مجبور ہے ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے بتاتے رہنا، تو اس سے کیا ہوگا، ایک دن جب آپس میں ان کے ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبات نہیں رہیں گے، محبت نہیں رہے گی، ایک کے دل سے دوسرا اتر جائے گا تو جدائی ہی ہوگی نا. تو وہ سیکھتے تھے یہ کام کہ بس جدائی کرائی جائے، طلاقیں ہو جائیں، گھر برباد کرائے جائیں، یہ ہو جائیں. آپ تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے، آپ یہ کام تو اتنے کامن ہیں، جو بھی یہ ان کے پاس جاتے ہیں عامل بابوں اور ان کے پاس زیادہ تو یہی کام کروائے جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ تو خود ہی اس طرح کے اشتہار دیتے ہیں کہ بس یہاں پہ پسند کی شادی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ. خود آپ جانتے ہیں کہ کتنا یہ کاروبار چلتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِدْوَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یاد رکھیں لیکن وہ نقصان دینے والے نہیں ہیں ساتھ اس کے, یعنی اس جادو کے ساتھ وہ کسی کو نہیں نقصان دے سکتے, کسی ایک کو بھی نہیں, مگر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. کیونکہ بعض دفعہ انسان نہ ڈرنے لگتا ہے, پھر آئے فلانا میرے پر جادو نہ کر دے, فلانے نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ مجھے نظر نہ لگ جائے, فلاں ایسے ہو جائے, تو وہ تو ہر وقت انسان خوف زدہ ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اس میں. یاد رکھا کوئی بھی نہیں نقصان دے سکتا, یہ جادو بھی کسی کا نقصان نہیں دے سکتا, جادو کے اندر کوئی ایسی پاور نہیں ہے, پاور صرف اللہ کے پاس ہے, کسی جادوگر کے پاس میں کچھ نہیں, سب طاقت اللہ کے پاس. تو جیسے کوئی وائرس ہوتا ہے, وائرس پھیلتا ہے, لیکن بیمار کون ہوتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہو. ہر ایک تو نہیں بیمار ہو جاتا نا, تو اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ جادو. تو اس بات کا اگر انسان کو یقین ہونا تو وہ ڈرے گا نہیں کبھی. لیکن جب انسان کمزور پڑ جاتا ہے وہ پھر ہر ایک سے خوف زدہ رہنے لگتا. قرآن خود فرماتا ہے سورۃ طہٰ میں آیت 69 میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے. جو ان کی کامیابی ہوتی بھی ہے نا وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے, ٹیمپریری ہوتی ہے, وہ ٹوٹلی کوئی کمپل نہیں پا سکتے کسی پہ. وَيَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ سیکھتے تھے اس چیز کو جو نقصان دیتا ہے ان کو, نفع نہیں دیتا ان کو. جادو میں نقصان ہی نقصان ہے. کیا نقصان ہے جادو کا؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی, 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اور باقاعدہ اس کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, اگر یہ نہ ہوا تو ہم آپ کو اتنا انعام دیں گے, اور آپ کی کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا. ہر ایک کام, یعنی اللہ معاف کرے وہ تو خدائی کا دعویٰ کر دیتے ہیں نا, کہ ہر کام, ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن ہر کام آپ کا ایسے ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا, جاب بھی ہو جائے گی, لاٹری بھی نکل آئے گی, ویزا بھی لگ جائے گا, جو چیز بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہوگا, وہ ساری چیزیں وہ وہاں پہ ایسے اشتہار دے کے, اور پھر اس کے بعد وہ اسے سوچتے ہیں کہ یہ اس سے کامیابی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے, اس میں نفع کچھ نہیں. وہ علم سیکھتے ہیں, سب سے پہلا نقصان کیا ہے اس کا, ایمان ہی نہیں جب رہا تو اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا. جس بندے کا ایمان ہی چلا جائے, اس کو سیکھنا حرام ہے, کفر ہے. تو یہ علم ہے نا, علم نجوم ہے نا, اور جادو کا علم. اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ بعض علم وہ بھی ہوتے ہیں جو نفع نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَنفَعُهُمْ, اسی لئے دعا کرنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع. ایسا اللہ ایسے علم سے بھی مجھے اپنی پناہ میں لینے نا جو علم نفع نہیں دیتا. اب کئی لوگ یہ علم سیکھنے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو جادو میں تو نقصان ہی نقصان ہے. دیکھو اپنا نقصان نہ کرو, رب کتنا مہربان ہے, وہ تو نقصان والی ہر چیز سے تمہیں بچانا چاہتا ہے. تو اس سے تو ایمان چلا جائے گا, آخرت برباد ہو جائے گی. اور جس معاشرے کے اندر پھر یہ کام ہونے لگیں کہ پھر یہ جدائیاں ہوں, وہاں پہ بھی نقصان ہی نقصان ہے نا. پھر تو اس کے بہت فار فلنگ افیکٹس ہیں, بہت دور تک اس کے جو اثرات ہیں بہت دور تک جاتے ہیں. اب یہاں تک پہلے ہم دیکھتے ہیں, آگے آیت کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو ہے کیا چیز, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سحر کا مطلب کیا ہوتا ہے. سحر سے مطلب ہے, لئیس کہتے ہیں کہ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے, پھر اسے مدد لی جاتی ہے. سمجھائی بات؟ دیکھیں نا, آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہو تو پہلے اسے کلوز ہوتے ہیں, تو پھر کچھ اسے بھائی راہ و رسم بڑھاتے ہیں, کچھ اسے کانٹیکٹس بناتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ بنتے ہیں, تو پھر ہی وہ آپ کی مدد کرتا ہے. ایسے تھوڑی راہ چلتے کوئی کسی کی مدد کر دیتا. تو اس میں جادو میں کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, یہ وہ عمل ہے جس میں پہلے شیاطین کو ان کے قریب ہوا جاتا ہے, کلوز ہوا جاتا ہے, پھر وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, تبھی وہ مدد کرنے پہ راضی ہوتے ہیں نا. پھر اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب چھپا ہوا ہو. اثرات تو نظر آتے ہیں مگر اثر ڈالنے والی چیز نظر نہیں آتی. اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بیماری ہے, سب طرح کے ٹیسٹ کرا لیے, ہر چیز کرا لیے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ چیزیں. ہو سکتا ہے ویسے اس کے اندر کسی ڈاکٹر کی بھی کوتاہی ہو, نہیں سمجھ آ رہی اس کو بیماری. ہر چیز کو بھی جادو نہیں سمجھ لینا چاہیے, لیکن جادو سے بیمار بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو اس لیے بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو بیماری کے لیے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا سبب کیا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا. ہاں مگر یہ کہ یہاں پہ درد ہے, یہ ہے, یہ مسئلہ ہے, لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی, تو جادو ہوتا ہے. تو اسی طرح امام قدامہ کہتے ہیں کہ جادو ایسی گروں اور ایسے دم, درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل افیکٹ ہو جائے, جس پہ جادو کیا جائے نا, اس ان آدمی کا جسم یا دل یا عقل افیکٹ ہو رہی ہے. ایسی کوئی چیز جنتر منتر پڑے جا رہے ہیں, گریں لگائی جا رہی ہیں, یا ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں, یہ سب جادو ہے. تو جادو اصل میں انسان اور شیطان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بنا پہ جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کام کرتا ہے, اس کے بعد شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو جدائی ڈالنے والی یہاں پہ بات آئی نا, یہ جدائی میاں بیوی کے درمیان تو ہوتی ہی ہے, بیسک تو یہی ہے جو شیطان کا بھی فیوریٹ کام ہے. پر سب سے زیادہ یعنی فساد ڈالنے والی چیز ہے, ظاہر ہے شیطان انہی چیزوں کو پسند کرے گا جس سے انسانوں میں سب سے زیادہ تعداد پیدا ہو. تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے سب سے زیادہ بڑا فساد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. مگر صرف میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں, بلکہ دو دوستوں کے درمیان بھی اس کے ذریعے تفرقہ ڈالا جاتا ہے. اسی طرح ماں اور بیٹے میں جدائی ڈالی جاتی ہے, بیٹے اور باپ میں جدائی ڈالی جاتی ہے, دو بھائیوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جاتا ہے. شریکے کے کئی لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کو آپس میں ہی لڑا دو. دوستوں کے درمیان ڈالا جاتا ہے, بزنس پارٹنرز کے درمیان ڈالا جاتا ہے, اور یہ جو میاں بیوی کے درمیان والا ہے, یہ تو آپ کو پتا سب سے ہی خطرناک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے جب جدائی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, کیا ہو جاتا ہے اس بندے کو؟ اصل میں جس پہ جادو پھر کیا جاتا ہے نا, ایک دم سے یعنی پہلے اچھا بھلا تھا, اس کے بعد بس اس کو نفرت سی ہو گئی, ایسے نہیں دشمنی سی پیدا ہو گئی اس کو نا دوسرے بندے سے. آپ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے, ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا, اور پھر ڈفرینسز اتنے زیادہ ہو گئے, رائی کا پہاڑ بننا شروع ہو گیا, چھوٹی سی بات ہوتی اتنا بڑا بن جاتا ہے. اچھا اور اگر میاں بیوی کے درمیان کیا گیا نا, تو پھر تو اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بیوی کی صورت جو ہے نا, وہ میاں کو سخت ناپسند ہوتی ہے. اور اگر عورت کے اوپر کیا ہے تو اس کو اپنے ہسبینڈ کی شکل سے نفرت ہونے لگتی ہے. اب یہ اگر آدمی پہ کیا ہوا ہے, تو چاہے اس کی بیوی لا خوبصورت ہو, سیرت والی ہو, مگر آدمی کو یہی لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح عورت پہ کیا ہو تو اس کو بھی ایسے لگتا ہے, اور وہ پھر ہر دوسرے کے ہر کام کو ناپسند کرنے لگتا ہے. جیسے محبت میں نہیں ہوتا ہر ادا اچھی لگتی ہے, اسی طرح یہ جادو زدہ جو آدمی ہوتا ہے نا, اس کو دوسرے کا ہر کام برا لگتا ہے. اچھا پھر وہ اس کو اس مکان سے اور اس جگہ سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے جہاں پہ وہ, جس کے لیے اس کو جادو کرایا گیا, جس کو جو اس کا اپوننٹ ہے, چاہے آدمی ہے تو بیوی کے لیے اس کا کرایا گیا ہے جدا کرنے کے لیے, تو اس کو وہ جگہ بری لگے گی کہ جہاں پہ وہ رہتی ہے. اب وہ باہر چاہے ہنستا کھیلتا رہے وہ آدمی, لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوگا نا, اس کو اتنی تنگی محسوس ہونے لگتی ہے. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کا اخلاق برا لگنے لگتا ہے, صورت بری لگنے لگتی ہے, وہ جگہ بری لگنے لگتی ہے. تو اب یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بھی ایسے کسی عامل بابا اور ان کے پاس جاتا ہے نا, اور کہتا ہے کہ فلاں اس نے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جائے, تو جادوگر اس کا نام پوچھتا ہے جس کے لیے جادو کرنا ہے, اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے, اور جس پر جادو کیا جانا ہوتا ہے اس کا کوئی کپڑا, ٹوپی, بال وغیرہ مانگتا ہے. اگر اس سے کوئی چیز حاصل کرنا مشکل ہو تو پھر اس راستے پہ جادو کر دیا جاتا ہے, جادو کا پانی ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے اس بندے نے گزرنا ہے. جو ہی وہ بندہ وہاں سے گزرتا ہے جہاں پانی گرایا ہوا تھا, تو فوراً ہی اس پر جادو کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یا یوں بھی کیا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جادو کر کے اس کو کھلا دی جاتی ہیں. اسی طرح بہت ساری عورتیں ہیں وہ پرہیز کرتی ہیں کہ بھائی ایسے جہاں پہ ان کو ڈر ہوتا ہے یہاں سے جادو نہ ہو, تو وہاں پہ وہ ان کے گھر کی یا ان کے لیے اسپیشل کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ نہیں کھاتی کہ کیا پتا جادو کیا ہو. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جادو کر کے اس کو کھلا دی جاتی ہیں, اس کو نفرت ہو جاتی ہے, پھر آدمی کو کھلا دی جاتی ہیں, گھر بلا کے کھلا دی جاتی ہیں. تو اس جادو کے علاج کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علاج سے پہلے اس گھر میں نا ایمانی فضا کا پیدا ہونا یہ ضروری ہے. اس گھر کو ہر قسم کی تصویروں سے پاک کیا جائے تاکہ وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل ہوں. پھر جو مریض ہے یعنی جس کے اوپر جادو کیا, اس کے کپڑے وغیرہ جن کے اوپر شک ہے کہ یہ اس پہ جادو تو نہیں کیا گیا, ان کو جلا دیا جائے. تعویذ وغیرہ اگر تو ان کو جلا دیا جائے. اس گھر کو ہر قسم کی گانوں سے, موسیقی سے, میوزک سے پاک کیا جائے, اور اس گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت نہ کی جائے. مثلاً کوئی بندہ سونا پہنتا ہے تو وہ سونا نہ پہنے, نہ کوئی عورت بے پرد نہ ہے, نہ کوئی آدمی یہ کوئی بھی نشاور چیز وغیرہ استعمال نہ کرے, کوئی سگریٹ وغیرہ یہ چیزیں نہ استعمال کی جائیں. پھر جو بھی جس کے اوپر جادو کیا اس کو بھی اور اس کی فیملی کو بھی صحیح عقیدہ بتایا جائے تاکہ غیر اللہ سے تعلق اس کا ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ پہلے تو پتہ کرنا ضروری ہے نا کہ کسی کے اوپر جادو کیا ہوا ہے یا نہیں. تو اس سے کچھ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی مثلاً کبھی اس کو دیکھتے ہو کہ یہ بہت بدصورت ہے یا بہت ہی کبھی حالت میں تم اس کو دیکھتے ہو؟ کیا معمولی معمولی باتوں پہ تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا گھر سے باہر تم خوش رہتے ہیں یا جو ہی گھر میں آتے تو تنگ دل اور پریشان ہو جاتے ہو؟ اور کیا جب آپس میں ریلیشن شپ دونوں کا ہوتا ہے تو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ یا نیند میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں یا بے چینی محسوس ہوتی ہے؟ تو ایسی چیزوں سے سوالات کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس بندے کے اوپر جادو ہے یا نہیں. اگر تو اس طرح کا جادو کی کوئی بات ہے تو ایک انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے. بعض لوگ یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میرا شوہر میری طرف مائل ہو جائے. وہ جدائی کے لیے تو نہیں ہوتا, ان کو ہوتا ہے کہ بس میری طرف مائل ہو جائے. وہ چھوٹا موٹے اختلافات تو سب کے ہاں ہوتے ہیں, لیکن وہ اس عورتیں نا اس پہ صبر نہیں کرتی, فوراً جادوگر کے پاس بھاگتی ہیں کہ جادو کرا کے بس میں اپنے شوہر کی نظروں میں محبوب بن جاؤں, بس وہ کہیں اور نہ دیکھے, بس میرا ہو کے رہ جائے. تو یہ بھی جب عورتوں میں دین سے واقف نہیں ہوتی نا تو یہ کام ہوتے ہیں. تو ایسے بھی نہیں کرنا, یہ بھی جادو حرام ہے. کیا آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرا رہے ہیں؟ پھر جادوگر ایسی عورت سے اس کے ہسبینڈ کا بھی یا کوئی کپڑا, کوئی رومال مثلاً, ٹوپی, قمیض وغیرہ یہ مانگتا ہے جس میں اس کے پسینے کی بو, کپڑا کوئی نیا یا دھلا ہوا نہ ہو, استعمال شدہ ہو, تب جادوگر اس کپڑے سے کچھ دھاگے لیتا ہے, ان دھاگوں پہ گرے لگا لگا کے کچھ دم کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے عورت سے کہ تم اس کو ویران جگہ پہ دفن کر دو, یا پھر کھانے کی کسی چیز پہ یا پانی پہ دم کر کے دے دیتا ہے. اور اس جادو کی بدترین قسم تو یہ ہے کہ ناپاک چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. اور لیکن یہ بات ہے کہ کبھی اس جادو کی وجہ سے اس کا شوہر بیمار ہو جاتا ہے, کبھی اس جادو کا اثر بھی الٹا ہو جاتا ہے, اس کو اپنی بیوی سے بجائے محبت کے نفرت ہونے لگتی ہے, تو الٹ بھی اثر ہو جاتے ہیں. دیکھیں, ایک میں آپ کو جادو کی جائز قسم بتاتی ہوں. اگر کسی کو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانی ہے نا, تو ایک صحیح والا جادو بھی ہے, حلال جادو, وہ بتاؤں آپ کو, بجائے کسی کے جادوگر کے پاس جانے کے. کیونکہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کی نظر کے اندر اس کا اچھا مقام ہو اور اپنے شوہر کی نظر میں محبوب ہو. تو اب اس کے لیے پتہ کیا کریں, عورت اپنے شوہر کی خاطر بناؤ سنگھار کرے, اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کریں, اس کا استقبال کرے مسکراہٹ کے ساتھ، اچھی طرح گفتگو کرے تاکہ اس کا ہسبینڈ ادھر ادھر دیکھے ہی نہیں، وہ اپنی بیوی سے ہی متاثر ہو. پھر اپنے شوہر کی جب گھر پہ نہ ہو اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، ان پہ مکمل توجہ دے. اپنے شوہر کی جو وہ بات کہتا ہے اس کے مطابق چلے، اللہ اس کے وہ شریعت کے خلاف ہو پھر تو نہیں چلنی، اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر تو نہیں کرنا. لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، جسٹ یہ کہ میرا دل نہیں ہے اور میں ایسے یا میری مرضی یہ ہے، اس وجہ سے نہ ماننا، اور وہ ہاں کہے تو نہ کرنا، وہ دائیں چلنے کو کہے تو بائیں چلنا، تو اس سے تو کسی کا بھی دل نہیں جیتا جا سکتا. اور ہم آج کے ماحول پہ نظر ڈالیں نا تو پتہ چلتا ہے یہاں پہ تو دنیا ہی الٹی بھی ہے. کوئی عورت کسی پارٹی میں جائے یا اپنی کسی فرینڈ سے ملنے جاتی ہے، اتنا زیادہ بناؤ سنگھار کرتی ہے، اپنے کپڑے ایسے پسند کرتی جو قیمتی سب سے زیادہ ہوں اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوں. گھر سے بھی ایسے نکلتی ہے جیسے پتہ نہیں دلہن بن کے نکلی ہے، اور گھر واپس آتے ہی ساری چیزوں کو اتار کے پھینک دیتی. اور مسکین شوہر جس نے یہ ساری چیزیں لے کے دی ہیں، وہ پھر اپنی آنکھیں کہیں اور ٹھنڈی کرتا ہے. کیونکہ جب یہ شوہر کے سامنے آتی ہے تو گھر کے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، جس سے کچن کی لہسن اور پیاز کی بو آ رہی ہوتی ہے، لینزز بھی لگا لیتی ہیں باہر جانے کے لیے، گھر میں وہی گلاسز لگا کے اور گھوم رہی ہوتی ہیں ہسبینڈ کے سامنے، نہ کوئی بناؤ سنگھار تو کیا، بالکل نارمل حالت میں بھی نہیں ہوتی. حالانکہ عورت اگر عقل سے کام لے نا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اس کی زیب و زینت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے. اور جب شوہر گھر سے باہر جائیں تو جلدی سے جلدی اپنے گھر کے کام کو نپٹا کے انسان نہا دھو کے خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے اور کھانے کو تیار رکھے، تو شوہر گھر واپس آئے گا تو خود بخود جب یہ بیوی کو منتظر پائے گا اپنے لیے اور ایسا سارا گھر کا ماحول دیکھے گا تو کیسے نہیں اس کو محبت پیدا ہوگی. اور خاص طور پہ اگر عورت یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتی ہے تو پھر اس میں اس کو اجر بھی ملے گا. تو عورت کو یہی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے شوہر کی نظروں کو حرام سے بچا کے رکھوں. جو انسان جس کا پیٹ بھرا ہو نا اس کو پھر کھانے کی چاہت نہیں ہوتی، لیکن جب انسان کو ضرورت بھر بھی نہ ملے جتنی اس کی ضرورت ہے تو پھر تو وہ ادھر ادھر لپکے گا نا، ادھر ادھر جائے گا نا. تو اگر گھر میں اس کو وہ چیز نہیں مل رہی تو وہ باہر ہی جائے گا. یہ ہے حلال جادو. تو دیکھیں بات یہی ساری باتوں کی ایک بات نکلتی ہے کہ جادو جو حرام ہے نا، یہ جو جو جس کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں، یہ ہر ایک صورت میں، چاہے آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، چاہے جدائی ڈالنے کے لیے، وہ تو ہے ہی حرام ظاہر ہے، لیکن کوئی انسان کہتے ہیں کہ ہم محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا بہت سارے لوگ یہ بہت ان کو ہوتی ہے ہمارے اوپر تو کسی نے جادو کر دیا، اب ہم جادو کو کاٹنے کے لیے اب پھر ہم جادوگر کے پاس جا رہے ہیں. ہر طرح کا جادو حرام ہے، بالکل حرام ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں جادو کر دیا کسی نے، ہم بیمار ہو گئے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب کیا ہے، اب ہم عامل بابا کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ اس جادو کو کاٹے. تو جادو اس نے کیا، پھر آپ نے بھی جادو کر لیا، تو پھر کیا فرق رہ گیا. تو یہ جادو ٹونے یہ ساری ایسی چیزیں جیسے میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن سے ہی بتا دیا کہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. تو جب شیاطین سے مدد لی جائے گی تو پھر آپ بتائیں کہ کیا وہ کام صحیح رہ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں نے پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے اب نواز دیا. ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، سب یہ جادو اور اس کی قسمیں ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم ان کے پاس نہ جاؤ. میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ برا شگون لیتے ہیں. برا شگون لینا جیسے آج بھی برا شگون لیتے ہیں نا، 13 تاریخ ہے یہ بری ہے، سفر کا مہینہ ہے اس کے اندر شادی نہ کرو، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی توہمات وہمات، محرم میں نہیں شادی کرنی، پلانے نہیں یہ کرنا، تو یہ سب برے شگون ہیں جو لوگ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ لوگ اپنے دل میں پاتے ہیں. تم اس طرح سے نہ کرو, یعنی پہلے پرانے لوگ ایسے کرتے تھے, تم اب ایسے نہ کرو مسلمان ہو کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی راف کے پاس جا کے, یعنی کسی نجومی کے پاس جا کے, فارچون ٹیلر کے پاس جا کے اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. سوچیں ان 40 دنوں میں اگر وہ بندہ مر جائے تو کیا ہو. اور یہ جادو کے جب کسی کو وہم ہو جاتا ہے نا میرے پر جادو کیا, تو وہ چل پڑتے ان سے پوچھنے کے لیے ہمارے پر جادو تو نہیں کیا ہوا, تو یہ سوال پوچھا ہے نا اس سے. تو یہ سوال پوچھنا بھی یہ بھی حرام ہے, اس سے بھی آپ 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث میں تو اس سے بھی بڑھ کے بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کسی نجومی کے پاس جا کے, یعنی یہ جادوگروں اور ان کے پاس جا کے کوئی بات پوچھی اور پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں ہاں یہ تو بات بالکل صحیح ہے, واقعی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں, تو اس نے اس کا انکار کیا جس کو لے کے میں آیا ہوں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا, آپ کی شریعت کا انکار کیا, تو پھر ایسا انسان کیا مسلمان رہے گا؟ کیا وہ مسلمان ہے جس بندے نے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں؟ تو پھر تو جادوگر یا کاہن کے پاس جانے والے, دونوں کے پاس جانے والے, اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. دیکھیں ان کے پاس جانا تو دور کی بات ہے, ان سے سوال کرنا تو دور کی بات, ان کے پاس جانا بھی صحیح نہیں ہے, کفر کرنا ہے. اور جادوگر کے بارے میں تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے وہ واجب القتل ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں کھلے عام وہ کہہ رہے ہوتے ہیں عامل ہے فلاں ہے یہ ہے یہ کام کرے گا, یہ تو واجب القتل ہے اسلامی شریعت میں, اور اس کا آخرت میں تو کوئی حصہ ہے ہی نہیں, دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی, اس کی برباد ہو گئی. ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, اس سے بچو, اور جادو کرنے اور کرانے سے بچو. دونوں چیز, جادو کرنا بھی اور کروانا بھی. ایک بندہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ جادو کر دو, فلاں کے اوپر جادو کر دو, میرے اور میرے شوہر کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے جادو کر دو, حرام ہے یہ. اور گناہ کبیرہ میں سے, بڑے گناہوں میں جو 7 بگ سنز ہیں نا, ان میں بھی ایک ہے یہ جادو کرنا کروانا, بڑے گناہوں میں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. عورتیں خاص طور پہ اس کے اندر بہت انوالو ہوتی ہیں, اس لیے ہمارے لیے بہت ہی, کیونکہ عورتوں کا ذرا سا ایمان کہوں گی کہ کمزور ہوتا ہے نا, ذرا کمزور ہوتی ہیں ذرا اپنی طبیعت کے لحاظ سے, تو ایمانی لحاظ سے بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی گھبرا جاتی ہیں, اب فوراً کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکلے, اب چاہے وہ عامل بابا کریں, چاہے وہ کوئی نجومی کرے, تو چاہے کوئی بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا اس نے بھی جادو کا ایک حصہ سیکھا. کون سا علم سیکھا, کون سا بتائیں؟ سٹارز کا. اس نے بھی جادو کا ایک حصہ سیکھا, پھر اس علم میں جو جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ نے کبھی سوچا سٹارز کا علم بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے؟ آپ کا سٹار کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے ان کا سٹار کون سا ہے, میرا فلاں ہے فلاں ہے, تو اتنا ہے تو علم آپ نے سیکھ ہی لیا. اللہ اکبر, آج ستاروں کا علم اتنا عام ہے, ہر رسالے, اخبار, ٹی وی پروگرام, میگزین, جہاں آپ دیکھ لیں اس کے اوپر کتابیں چھپی ہوئی ہیں, لوگ پوری پوری بکس پڑھتے ہیں سٹارز کے اوپر, کیا ہوتے ہیں ان کی, کیا نقل و حرکت ہے کہ پتنی کیا ہے, لوگوں نے کی چینز اس کے بنائے ہوتے ہیں, ڈیسک پہ سٹار سائنز رکھے ہوتے ہیں, دیواروں پہ لٹکائے ہوتے ہیں, اتنی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے سٹارز میں. یہ کل ہی نہیں تھا, آج بھی یہی ہے. یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت آج سیولائزڈ اور 21st سینچری کا انسان سمجھتا ہے نا, وہ بھی ان توہمات میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں, یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس نے فال نکالی یا جس کے لیے فال نکالی گئی, جس نے غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا یا وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا. تو آپ تو نہیں گئے کبھی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس, بھائی اچھا یہ شادی کیسی رہے گی, یہ کی جائے کہ نہیں کی جائے, فال نکال کے بتائیں یا ہاتھ دکھا دیتے ہیں اپنا ان کو, یا آپ بتائیں کہ ان دونوں کے ستارے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, یہ کاروبار کریں کہ نہ کریں, فلانی جگہ جائیں کہ نہ جائیں, میرا ویزا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, فلاں سے میری جان کب چھوٹے گی, یہ ذرا بتائیں, یہ غیب کا وہ جاننے والے جو ہیں. آج کل تو ہر جگہ دکانیں کھلی ہیں آگے کے فیوچر کے بتانے والوں کی, بلکہ بڑے اشتہار ملتے ہیں ان کے پروگراموں کو, اور آگے بھی ہے, یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا, اور جو شخص نجومی کے پاس گیا اور وہ جو اس نے کہا اس کی اس نے تصدیق کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا. دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, یعنی مسلمان ہی نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہونے کا مطلب کیا, یعنی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, یعنی جو آپ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ ہے, دیکھ لیں اس لسٹ کو, فال نکالنا یا فال نکالنے والے کے پاس جانا, جی آپ ہمارے لیے فال نکال لیں, غیب کو خود جاننے کا دعویٰ کرنا کہ مجھے ہاتھ دیکھنے آتے ہیں, مجھے ستاروں کا وہ پتہ ہے, مجھ سے آ کے پوچھو فلان دن آپ کا صحیح رہے گا, اس دن سفر کرو, اس دن ایسے کرو, وہ یا پھر جادو کرنے کا, جادو کرنا خود بھی نہیں بھی آتا, کسی جادو کرنے والے کے پاس چلے گا, نجومی کے پاس جانا, یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں, اور ہمارے اندر کتنی کامن ہے, لوگ کہتے ہیں وہ بھائی اس کا سٹار اس کے ساتھ نہیں ملتا نا, اسی لیے ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, اس کے سٹار اس کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہ شادی چلے گی نہیں, ہم تو ستاروں پہ اتنا عقیدہ رکھتے ہیں, ستارے ہی تو ہیں ہماری نظر میں, وہی قسمتیں بناتے ہیں بگاڑتے ہیں نا, ہمارا سال شروع کیسا ہونے لگا ہے, یہ سال آپ کا کیسا رہے گا, ہفتہ کیسا رہے گا, پہلے وہ ہفتہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہفتہ شروع کرتے ہیں, اس دن آپ سفر نہ کرنا ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اللہ اکبر, جب لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہونے لگتے ہیں نا تو یہ چیزیں جگہ لے لیتی ہیں, ظاہر ہے کسی جگہ ویکیوم ہوگا تو کوئی نہ کوئی چیز تو جگہ لے گی نا, تو جگہ جادو ٹونے اور نجومی اور ہاتھ دیکھنے اور ستارے اور فالیں اور ان چیزوں میں ہم پڑ گئے, کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا, اس کو تو پیچھے ڈال دیا اور یہ کام کرنے لگے, تو یہی تو انہوں نے بھی کیا تھا, یہی تو وہ کرتے تھے. اچھا ایک بات اور جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں شیاطین کو بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کے اوپر, یعنی اس کے اوپر جادو کو, یعنی ایسے نہیں ہو جاتا جادو, اچھا ایک بات کو اور بھی سمجھ جائیں, ایسے نہیں کوئی جادو کر لیتا, جب کوئی ارادہ کرتا ہے نا کہ کسی کے اوپر جادو کیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے ایک وہ جن کو بھیج دیتا ہے, اپنے ایک شیطان کو, شیطان جن کو اس کے پیچھے بھیج دیتا ہے, اور وہ شیطان جن اس میں جو داخل ہوتا ہے تو اتنا ایزی نہیں ہوتا اس کے لیے داخل ہونا, اس لیے کہ یہ بندہ اگر باوضو ہے یا اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو جب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ نہیں داخل ہو سکتا, جب یہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے تب یہ داخل ہوتا ہے اندر, اور جب یہ شیطان داخل ہو رہا ہوتا ہے کسی انسان میں, اس وقت اگر وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو یہ جل جاتا ہے, جل کے راکھ ہو جاتا ہے, اسی لیے یہ ان شیطان جنات کے لیے نا بہت کرٹیکل مومنٹ ہوتا ہے وہ, جس وقت انہوں نے انسان کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے. ये लोगों के ऊपर जिन आ जाते हैं ना, और जो बात है उसकी बात बता रही हूँ। तो अच्छा, अब ये कि कौन कौन से मौके होते हैं जिनमें ये शयातीन जिन्नात इंसान पे यानी हावी होने, गलबा पाने में कामयाब होते हैं। देखिए, याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान इंसान के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। वो तो अंदर गर्दिश तो करता रहता है, आता जाता है ये वो चीजें, लेकिन गलबा नहीं पा सकता वो, ठीक है, उसको उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। अब इंसान इस चीज से तो नहीं रोक सकता गर्दिश करने से, लेकिन वो कुछ ऐसे काम कर सकता है जिससे कि वो इसको गलबा पाने से रोक सके, ठीक है। लेकिन कौन से टाइम्स के अंदर शैतान के लिए या जिन्नात, शयातीन जिन्नात में से हैं, इंसानों में से भी होते हैं, लेकिन यहां पे हम जिन्नात की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम्स होते हैं जिनमें इनके लिए इंसान में दाखिल होना आसान होता है? अच्छा, चार तो मौके मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद और भी चीजें बताती हूँ जब आसान होता है उनके लिए। चार मौके में जिन इंसान में आसानी के साथ दाखिल हो सकता है। नंबर वन, जब शदीद डर और खौफ की हालत हो। नंबर टू, जब सख्त गुस्से की हालत में हो। नंबर थ्री, जब गफलत की हालत में हो, यानी वो अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहा, गाफिल है। नंबर फोर, जब वो ख्वाहिशात का गुलाम बन जाए, ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है, उनमें अंधा हुआ हुआ है, तो उस वक्त भी शैतान को मौका मिल जाता है। तो शैतान ये कोशिश करता है कि इंसान इनमें से किसी सिचुएशन में आ जाए जब वो या तो बहुत एकदम डर जाता है ना, तब वो एकदम एंटर हो जाता है इसमें, या फिर वो गुस्से में जब बहुत ज्यादा आता है तो तब वो अपना काम दिखा लेता है, या फिर गाफिल हो जाए तो वो चाहता है कि ऐसी किसी सिचुएशन में इंसान आ जाए तो वो उसमें दाखिल होने में कामयाब हो जाए। इसी तरह याद रखें कि जितना इंसान अल्लाह से करीब होता है उतना शैतान से दूर होता है, और जितना अल्लाह से दूर होता है उतना शैतान से करीब होता है। तो अल्लाह ताला की कुर्ब की कोशिश करनी चाहिए। रब से दूरी जो है ना, रब की लानत है। और कोई अल्लाह से दूर है ना, ओहो, वो बड़ा महरूम है। जो दुनिया में गुम हुआ है और उसको रब की याद नहीं है, वो फिर शैतान के करीब ही है। ऐसे बंदे में तो शैतान दाखिल हो जाएगा। नंबर टू ये है कि जब इंसान लघवियात देखता है या सुनता है तो उस वक्त भी शैतान को कब्जा जमाने का मौका मिल जाता है। लघव चीजें क्या है, कानों का लघव क्या है, ये म्यूजिक वगैरह, बुरी चीजें सुनना, बेहयाई की कोई गइबत वगैरह चुगली, ये वगैरह सुनना। इसी तरह आंखों की लघवियात भी है, फहाशी और बेहयाई के जब सीन देखते हैं अपने सामने ना, या गैर महरमों को देखना, या किसी के सतर के ऊपर नजर डालना, चाहे वो औरत है या मर्द है, उनके सतर पे नजर डालना, ऐसी चीजों के वक्त भी शैतान इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है। नंबर थ्री बात यह है कि इंसान जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ना, तब शैतान मुसल्लत होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना कि जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो हम एक शैतान उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। फिर इसी तरह नंबर फोर ये कि जब नमाजों में सुस्ती होती है तो भी शैतान को जगह मिल जाती है आने की। इसीलिए पीरियड्स के दिनों में जब नमाज नहीं पढ़ते तो जिक्र जरूर करें, दुआएं जरूर करें। फिर इसी तरह जो अल्लाह ताला की नापसंदीदा मजलिसें हैं, हराम मजलिसें हैं, उनमें ना शामिल हो, क्योंकि वहां पे शयातीन होते हैं। हम कहते हैं अब क्या करें, रिश्तेदारी निभानी, फलाना करना, ये है, तो ये बात है कि अगर शैतान ने वहां पे कैच कर लिया ना, फिर हो सकता है कभी भी वापस ना आए। बाज़ लोगों के बारे में ये सुना जाता है, फलां मजलिस में गई, उसके ऊपर फलां के ऊपर नजर पड़ गई, बस फिर वो उसके पीछे पड़ गया, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, बस आगे से आगे फिर सो रही है। इसी तरह अगली बात ये, जमाई को रोकें। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से किसी आदमी को नमाज में जमाई आए तो तुम्हें चाहिए कि जिस कदर हो सके उसको रोको, क्योंकि शैतान अंदर दाखिल हो जाता है, शैतान दाखिल हो जाता है जमाई लेने के वक्त में ना। अच्छा, फिर ये सारी चीजें जो है ना, ये इंसान को ये वो सूरतें हैं कि जब इंसान के ऊपर शैतान जल्दी, यानी वो ईजी समझता है इंसान को शिकार करना, ईजी प्रे बन जाता है इंसान उसके लिए ना, तो इसलिए ऐसी तमाम सिचुएशन से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, जादू सीखने की, जो हमने अभी कुफर की बात की, اس کے اندر ایسی کوئی جادو سیکھنے میں کوئی ایسی کیا مسئلہ ہے کہ یہ کفر ہو گیا یا کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی بات ہو گئی، کفر تو بہت بڑی بات ہے، کیا اتنی بڑی بات ہے جادو سیکھنا، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ اچھا، یہ آپ کو جب اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ پتہ چلے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کفر کیسے ہے. یاد رکھیں، یہ جو جادو سیکھنا ہوتا ہے نا، ایسا ہی نہیں ہو جاتا. یہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، اس کو جادو کرنے کے لیے، یاد رہے، جیسے شیاطین کو اس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، ان کا قرب لینا ہوتا ہے، تو شیاطین کیسے قریب ہوں گے بتائیں؟ وہ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اس سے تھوڑی قریب ہوں گے. کس سے قریب ہوں گے؟ جب کوئی کیا کام کرتا ہے، کفر والے کرتا ہے، تو پہلے ان کو یہ کرنے پڑتے ہیں، چاہے چھپ کے کریں، اعلانیاں کریں، اس کے بدلے میں پھر شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ جنات کی مدد، جو جادوگر ہوتا ہے نا، وہ جنات کی مدد حاصل کر سکتا ہے. پھر وہ جو ان کا بڑا لیڈر خوش ہوتا ہے اس سے، جو بڑا شیطان جن کسی جگہ کا سردار ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو کے اپنے کچھ چھوٹے جنوں کو اس کی خدمت کے لیے دے دیتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرو. اب سوچیں، سودا کیا ہے؟ ایمان کا سودا کر لیا کہ کافرانہ کام کرو گے تو یہ جن خدمت کریں گے. اب یہ جو خدمتگار جن ہے نا، ان کو وہ آرڈر دے دیتا ہے کہ اب جو بھی یہ جادوگر کہے گا، جو کرنا چاہے گا، غیب کی خبریں لانے کا کام ہے، یا دو لوگوں میں نفرت یا محبت پیدا کرنے کا کام ہے، یا جو بھی جدائی پیدا کرنے کا کام ہے، یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں. اب اگر کوئی جو خدمتگار جن ہے، یہ جادوگر کی اگر مدد نہیں کرتا، تو وہ جو سردار ہے جس نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا، وہ پھر اس کو سزا دیتا ہے. پھر وہ سردار جن اور یہ اور جنوں کو اس کو سپلائی کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو کوئی اور جن تمہاری ہیلپ کرے گا. اور جس جن کو سزا ملی ہوتی ہے نا، پھر وہ اس جادوگر کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ کے اکثر ہی اوقات یہ جو جادوگر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، اتنے بے چین رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی رات کو، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. اکثر ان میں سے بے اولاد ہوتے ہیں، کیونکہ جو جن ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی بیوی اگر ایکسپیکٹ کرتی ہے تو اولاد کو پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. اور ان کو پتا ہوتا ہے، ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. بعض جادوگر صرف اس وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. ظاہر ہے، اس چیز میں کیا سکون ہوگا کبھی؟ بے سکونی. بس یہ جو آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے سارے کام کر دیں گے، میرا تو ایک سوال ہے آپ سے، وہ اپنے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ اپنے کام کیوں، وہ کیوں آپ کے محتاج ہیں کہ وہ اتنے اتنے مہنگے اشتہار دے کے آپ تک پہنچتے ہیں کہ جی آپ ہم سے یہ کام کرا دیں؟ ان کو اتنا ہی خدمت خلق کا شوق ہے آپ کا مطلب، اتنا سوشل ورک کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا شوق ہے؟ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا، ان کی زندگی ویران ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہوتے ہیں. یہ جادوگر بننے کے لیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے کیسے یہ کام کرتے ہیں، تب جادوگر بنتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے. ارے شیطان کا جو دوست بنے گا تو وہ پھر کیا کام کرنے پڑیں گے اس کو شیطان کا دوست بننے کے لیے. تو ہر وقت ان کو سر درد، یا رات کو نیند نہیں آتی، یا بے سکونیاں، بے آرامیاں، یہ سب یہ ان کی پرابلمز ہوتے ہیں. تو گھبراہٹ تاری ہونا رات کے وقت میں، وحشت زدہ رہنا، آپ ان کو دیکھتے ہیں کبھی، اگر کوئی ان کے پاس جائے تو دیکھتا ہے یہ کیسے وحشت زدہ سے ہوتے ہیں، گندے رہتے ہیں مسلسل. اور ان کے گھروں میں ان کو بعض دفعہ بڑے بڑے صدمے دیکھنے پڑتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اتنی پاور ہوتی تو یہ اپنے کام نہ کر لیتے؟ کبھی ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کیسی ہوتی ہیں. اچھا، پھر اب ایک بات ہے، بہت لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں کے پاس گئے، وہ کہتے ہیں ہم روحانی عملیات کرتے ہیں. ایک تو ہوتے نا، وہ ہمارے سامنے اشتہاروں میں بولتے ہیں موکلات کی طاقت سے ہم یہ کر دیں گے، موکلات ہمارے وہ کر دیں گے. وہ تو سمجھ ہی لینا موکلات کیا ہیں، جنات ہیں، وہ شیاطین جنات سے مدد لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ان ڈسگائز کام کرتے ہیں، بیس بدل کے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم جادوگر تھوڑی ہیں، ہم تو عملیات کرتے ہیں، اور عملیات تو دوسرے بھی کہتے ہیں، مگر روحانی عمل کرتے ہیں ہم، اللہ کے کلام سے ہم علاج کرتے ہیں. حالانکہ वो होते जादूगर हैं, पता कैसे चलेगा ये जादूगर है या वाकई कोई सही बंदा है, अल्लाह का वली है कोई है? कैसे पता चलेगा आपको? आप एक बोर्ड पढ़ते हैं, किसी ने आपको बता दी फलाने के पास तुम चली जाओ, मेरा तो वहां काम हो गया था, मेरी तो फलां को वहां से शिफा मिली थी, ये हो गया था। अब आप कैसे इसकी पहचान करेंगे? तो मैं आपको कुछ अलामत बताती हूँ, अगर इनमें से कोई अलामत है तो वो जादूगर है, चाहे वो अपने आप को कितना ही बढ़िया रूहानी बाबा कहे। ठीक है, नंबर वन उसमें लिखे, जादूगर जो है ना मरीज से उसकी माँ का नाम पूछता है, समझ जाए ये जादूगर है, क्योंकि कुरानी आयात पढ़ने के लिए माँ के नाम की जरूरत नहीं होती, ना ही दुआओं और अज़कार के लिए जरूरत होती। नंबर टू, अगर वो मरीज के कपड़ों में से कोई कपड़ा मांगता है, कमीज ले वगैरह कुछ भी, ठीक है, जिससे मरीज के, मरीज मतलब कह रही हूँ यानी जिसके ऊपर जादू करना है, उसके पसीने की बू आती है, तो फिर वो लेकर आए आप, फिर वो ना ऊंची आवाज से सर या कोई और छोटी सूरतें पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आवाज से अपने अपने जंतर मंतर जो है वो पढ़ने शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो बंदे को धोखा हो जाता है, वो सोचता है कि नहीं ये तो कुरान से ही करते हैं, इन्होंने तो मेरे सामने ही ये पढ़ी है। तो बात यह है कि वो आपके सामने तो एक सूरत पढ़ी ना, उसके बाद वो अपनी उसने कुछ और शुरू कर दिया पढ़ना। फिर इसी तरह अगर वो कोई खास जानवर मांगता है कि फला रंग का बकरा ले आओ, फला ये कर लो, फिर ये इस तरह से कर लो, खास तौर पे काला मांगते हैं, काला भी जिन्नात को बड़ा पसंद होता है, फिर बाज दफा उसका खून जो है ना वो जिसके जादू करना होता है उसके पर मल देते हैं, या फिर बाज दफा नहीं भी मलते, लेकिन कहते हैं कि इसको ऐसे मकाम पे जाके फेंको इस जानवर को वीराने में, कहीं जहां पे भी उनका जो जिन है वो खुश हो जाए इससे। फिर आप अगर देखें कि कभी वो ऐसी लाइंस वगैरह लगाते हैं ना, लकीरें लगाते हैं और हिसाब करते हैं, फिर उनमें ऐसे कोई डिजिट्स वगैरह लिखते हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आते, ठीक है, तो ये भी समझ जाएंगे ये जो लकीरें खींच रहे हैं ना ये सही नहीं है। फिर ऐसे कुछ वजीफे पढ़ने शुरू हो जाते हैं जिनकी आम आदमी को समझ ही ना आए। इसी तरह कोई ऐसा हिजाब सा देते हैं, डाल देते हैं ऊपर, जिसमें खाने बने होते हैं और खानों के अंदर नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, नंबर लिखे हैं कुछ ऐसे इस तरह से लिखे हैं जो हमें समझ नहीं आ सकते। फिर अगर कोई ये कहे कि इतने अरसे तक आपने लोगों से दूर रहना, लोगों से अलग रहना, और खास तौर पे किसी ऐसे कमरे में जहां पे सूरज की रोशनी ना आती हो। अगली बात ये कि वो ऐसी कोई चीज देते हैं कि जिसको जमीन में दफन कर दिया जाए, ये जमीन में आपने दबा देनी है, कोई ऐसी चीज अगर दें, समझ ले जादूगर। इसी तरह अगर वो ये कहें कि इतने अरसे तक आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, जो अक्सर होता है कि 40 डेज तक वो कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जादूगर जिस जिन से हेल्प लेता है ना वो ईसाई है। फिर अगर वो कोई ऐसी चीज दें, कोई ऐसे कागज वगैरह दें कि इसको जला के इनकी धुनी लेनी है, सोचें धुनी से क्या होगा, धुआं होगा, धुएं से जिन आएंगे। जिसने अल्लाह के कलाम को पढ़ना हो फिर उसको धुनी लेने की क्या जरूरत है, ये बताएं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अफसोस है मुझे ये कहना पड़ता है, बाज जगह बहुत एहतियात से मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद विटनेस किया, बाज जगह ऐसे लोग इमाम मस्जिद होते हैं, बाज जगह ऐसे लोग यहाँ पे बड़े मौला ना कहलाते हैं, लेकिन वो भी ये काम करते हैं। अगर कोई आपको इस तरह के काम करने को कहे, समझ ले ये जादू की चीज है। और कोई औरत अपने शौहर को चाहती है ना कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो भी किसी खाने की चीज पे दम करते हैं जिसमें दो चीजें मिली होती हैं, निजासत गंदगी, हैज का खून। एक चीज क्या, गंदगी नजासत, और नंबर टू हैज का खून। फिर उसको कहते हैं कि इसको ना शौहर के खाने में मिला के और उसको बस दे देना। अच्छा, फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो आप उसके पास पहुंचे ना, आमिल बाबा या जो भी उसका नाम कह लें, आपके इंसानों में से ही है वो, कोई ये नहीं होगा काला चोगा पहन के कोई बैठा होगा, मन के पहन के गले में बैठा होगा, तो फिर ही आप समझेंगे कि ये है वो जादूगर। نہیں اس ان میں سے کوئی بھی ایسی پہچان نہیں ہے یہاں پہ. یہ چیزوں کو جاننے جس جو یہ کرے, کبھی کبھی یہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا نام, اس کے شہر کا نام اور جس وجہ سے وہ آیا وہ سارا بتا دیتے ہیں, ہمیں پتا ہے تو کیوں آیا, تجھے تیرے پاس اولاد نہیں ہے, تو اولاد کے لیے ہو جائے گی تیری اولاد. تو بندہ کنوینس ہو جاتا ہے, اچھا یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کو تو اطلاع مل گئی میرے آنے سے پہلے. تو بات یہ نہیں ہے, وہ جن اطلاع لے کر آیا ہے, اس کے پاس جن ہے, اس کی اسپیڈ زیادہ تیز ہے جن کی, آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ پہنچ چکا ہے. پھر کاغذ کے اوپر یا کوئی پکی مٹی کا کی پلیٹ پہ وہ چند حروف لکھ کے دے دیتا ہے, یہ پانی میں ملا کے مریض کو یا جس پہ جادو ہوا ہے اس کو پلانا ہے, یا جس کو اسے کچھ کر جدائی کرنی ہے یا ملانا ہے, جس کو پھر بھی جادو کرنا ہے اس کو یہ پلا دیا جائے. تو اگر ان میں سے کوئی بھی بات ہو تو چاہیے کہ یہاں سے میں نے دور رہنا ہے, کیونکہ یاد رکھیں یہ جگہ جادو کی جگہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے کہ جو ایسے کسی کے پاس گیا جادوگر کے پاس, اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. سوچیں مسلمان کہاں رہیں گے اگر ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے تو. اور جادو کا علاج جس نے کرانا ہے, کہ اگر اس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے تو کیا علاج کرائے, تو جادو کا علاج جادو سے نہیں ہے بلکہ قرآن سے ہی ہے, مسنون اذکار سے ہی ہے, یہی جائز علاج ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین تو چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے کلام میں جو آیات, ویسے تو اللہ کا سارا ہی کلام شفا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو شفا فرمایا, لیکن اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ شفا کی آیات ہیں یا یہ جادو سے کے اثر کو زائل کرنے والی آیات ہیں, جن میں ایک سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 1-5 تک یہ لکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ, اگر آپ, میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے. پھر یہی آیت جو ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں, آیت نمبر 102 سورہ بقرہ کی, پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 163 اور 164, سورہ بقرہ آیت 255 یعنی آیت الکرسی, اور اس کے بعد کی دو آیات, پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آیت 285-286, سورہ آل عمران آیت 18-19, سورہ آراف آیت 54 سے لے کے 56 تک, انا ربکم اللہ الذی خلق, یہاں سے لے کے 54 سے 56 تک, سورہ آراف آیت 117 سے 122 تک, سورہ یونس 81 اور 82, سورہ طہٰ 69, سورہ مومنون 115 سے 118 تک, سورہ صافات 1-10 تک, سورہ احقاف 29-33 تک, سورہ رحمان 33-36 تک, سورہ حشر 21-24 تک, سورۃ الجن 1-9 تک, اور پھر سارے جو ہیں چاروں جو کل ہیں, کافرون, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس, یہ سب, ٹھیک ہے, یہ سب پڑھنی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی جادو سے انسان محفوظ رہتا ہے. اگر کوئی مریض ہے, کسی کوئی بیمار ہو گیا ہے جادو کی وجہ سے, اور وہ بھی یہ پڑھیں, اس کے علاوہ کیسٹ کے اوپر سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ دخان, سورہ جن اور سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک, یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نا 30 پارے میں, یہ ریکارڈ کر کے, یہ جس کے اوپر جو بھی مریض ہے वो कैसेट को हर रोज 3 दफा सुने। ठीक है, इसके अलावा कलौंजी के तेल पे ये आयात और ये सूरतें पढ़ के दम कर दें, और इस तेल को पेशानी पे और जिस जगह पे दर्द हो उस जगह पे सुबह शाम मालिश करें। सूरह फातिहा, माउज़तैन और ये दूसरी सूरतें। ठीक है। अच्छा, हम किस तरह अपने आप को बचा के रखें? पता है कुछ चीजें हैं, अगर हम बचाओ की वो चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जादू के उससे बच के रहेंगे। वो भी हदीस से हमें पता चलती हैं, जैसे निहार मुंह 7 अजवा खजूरें अगर खाएं, मदीना की अजवा खजूर अगर मिल जाए, अगर नहीं मिली तो फिर ये भी कहते हैं कि दूसरी कोई और अजवा खजूर इस्तेमाल कर लें, लेकिन प्रेफरेबली मदीना की जो है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के बाद 7 अजवा खजूरें खाए उस दिन उसे किसी किस्म का जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर नंबर 2 ये कि बावजू इंसान पे जादू का असर नहीं होता, क्योंकि बावजू इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। ठीक है। फिर बाजमात नमाज की जो पाबंदी करता है वो भी शैतान से महफूज रहता है, क्योंकि जब इंसान फर्ज नमाजों में लापरवाही करता है तो वो शैतान हावी हो जाता है, क्योंकि इसकी भी बारे में हदीस मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी गांव या सहरा में कम से कम 3 आदमी मौजूद हो फिर भी वो नमाज बाजमात का एहतमाम ना करें तो इन पर शैतान हावी हो जाता है, लिहाजा तुम जमात का एहतमाम करो, क्योंकि भेड़िए का शिकार भी वही बकरी होती है जो अपने रेवड़ से अलग हो जाती है। ये अकेले अकेले होके रहना, इससे शैतान शिकार कर लेता है, जैसे भेड़िया अकेली भेड़ को लेके तो उसको शिकार कर लेता है। इसी तरह अगर इंसान कयामुल लैल का एहतमाम करे यानी तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये वो किला है जिसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता, तहज्जुद की नमाज जो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी का जिक्र हुआ कि वो सुबह को मुसलसल सोया रहता है यानी फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। यानी शैतान देखे इंसान के ऊपर फिर इस तरह से हावी हो जाता है। इसी तरह जब बाथरूम में जाए तो पहले दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ, क्योंकि बाथरूम नापाक जगह है ना, इसमें शयातीन और इस तरह की वो भी गंदे होते हैं, वो नापाक जगहों को पसंद करते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पे वो जल्दी इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। तो आपने ये कभी सुना है, लोगों ने कहते हैं कि वो फलां जगह पेशाब करने बैठा उसके बाद उठा पता नहीं क्या उसके ऊपर असर हो गया, फिर अब वो ऐसी बहका बहकी बातें करने लगा, फिर ये हो गया। तो बहुत दफा ऐसे होता है कि कोई मतलब रफाए हाजत के लिए गया और उसके बाद उसके ऊपर ये असर हुआ। ठीक है, तो इसलिए दुआ पढ़ के जरूर जाना चाहिए। फिर नमाज में तावुज का पढ़ना, ये भी अगर आप पढ़ेंगे ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर बिन मुतम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप नमाज में ये कलिमात पढ़ रहे हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत है, जो हम सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दी का शुरू में पढ़ते हैं ना, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक और मसनून जिक्र भी है जो ये सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दी का, जो हम जिससे स्टार्ट करते हैं नमाज, उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्खिही व नफ़्थिही व हमज़िही, नफ़्खी नफ़्खा जैसे होता है, नफ़्खा सूर जैसे होता है ना, फ ख है से, और नफ़्थी ही नून फ फ़ा सेज होती है, नफ़्थी ही के शैतान मर्दूद के शर से, उसके शेरों से और इसके जनून से, अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। ठीक है, तो आप चाहे सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ें, चाहे आप ये अल्लाह अकबर कबीरा पढ़ें, लेकिन सूरह फातिहा शुरू करने से पहले अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्खिही व नफ़्थिही व हमज़िही, तो इससे आपकी हिफाजत होगी। फिर जब औरत और अपने शोहर से यानी जमा करें तो तब भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त भी शैतान आ जाता है, तो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्नबना शैतान व जन्नब शैतान व रज़क़तना, ये दुआ याद कर लेनी चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर शैतान नुकसान नहीं दे सकता अगर उस रिलेशनशिप से कोई औलाद हो। اسی طرح اگر سونے سے پہلے انسان باوضو ہو جائے، اگر آپ سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں اور آیت الکرسی پڑھیں، نیند آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو پھر بھی نہیں شیطان آئے گا انشاءاللہ. تو کیونکہ دیکھیں شیطان نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا نا کہ جو بھی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس رات اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور پھر شیطان اس رات اس شخص کے پاس نہیں آ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیطان نہ ہے، لیکن اس نے بات صحیح کی ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ فجر کی نماز کے بعد 100 ٹائمز پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی ایسا کیا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے، دن بھی اور رات بھی، رات تک بھی وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کے افضل عمل کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا. تو جس نے یہ پڑھا ہوگا نا، شیطان اس دن اس میں نہیں داخل ہو سکتا. پھر صبح شام آپ دعا پڑھیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 ٹائمز یہ پڑھیں. یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہیں یہ سب نا، اس لیے آپ صبح شام کی دعائیں اگر پڑھتے ہیں تو پھر تو آسانی ہے. اسی طرح گھر سے نکلتے وقت جب آپ دعا کرتے ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بھی مسنون دعا ہے گھر سے نکلنے کی. جب آپ یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے تو پھر یہ خوشخبری آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور آپ ہر شر سے محفوظ ہوتے ہیں. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور شیطان بھی انسان سے دور رہتا ہے، اور ایک شیطان دوسرے شیطان ساتھی سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو جو اب ہدایت پا لیا گیا اور بچا لیا گیا، ہدایت یافتہ ہو گیا یہ. اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، یہ بھی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ بھی ہیں. تو یہ بھی دعا پڑھنی چاہیے صبح شام کی. اگر آپ حفاظت کی دعا پڑھیں گے تو پھر تو ویسے ہی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی. پھر سورہ بقرہ جہاں پڑھی جاتی ہے اس جگہ پہ بھی شیطان سے وہ جگہ محفوظ رہتی ہے، خاص کر جو شروع کی ہیں اور آخر کی ہیں، اور پھر آپ شروع کی جو 5 آیتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 ہیں، اور اس کے بعد آخر کی جو 3 ہیں. تو اگر آپ یہ رات کو پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان پھر ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتا، ان گھر والوں کو کوئی چیز نہیں ستا سکتی. اور اگر کوئی مجنون ہے نا، جنونی ہے کوئی، اللہ معاف کرے، کسی کو ایسا دورہ پڑتا ہے، کوئی جنون کا دورہ، یا کوئی ویسے ہی اسپیشل ہے، تو پھر اس کے لیے بھی اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے. یہ ساری دیکھیں، یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کے ذریعے ان سارے جادوؤں سے اور ان چیزوں سے جو حفاظت کے لیے ہمیں بتا دی ہیں. تو ہم ان چیزوں کا اگر پابندی سے کریں، اور دوسری ایک بات یہ، ہمیشہ پاک صاف رہیں، طہارت کا خیال رکھیں اپنا، اپنی ظاہری بات، ہم باہر سے پورے میک اپ اور یہ کر لیتے ہیں، اندر ہماری گندگی رہتی ہے. یعنی اپنی جسمانی بھی نا، اپنی ہر طرح کی صفائی کا، اپنے فالتو بال صاف رکھیں، اپنے پسینہ ایسے نہ آنے دیں، غسل کیا کریں، وضو سے رہا کریں، مطلب نجاست سے جتنا دور رہ سکیں پاک صاف خود کو رکھیں. جب آپ کے نجاست کے دن بھی ہوں تو تب بھی جتنا بھی پاک صاف رہ سکے اس کی کوشش کریں. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ تین پڑھتے تھے نا، سورہ فلق اور ناس پڑھ کے رات کو ہاتھوں پہ پھونک کے، اور سر سے پیر تک، سارے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا، یعنی سر سے لے کے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا، پہلے سامنے پھر پیچھے پھیرتے تھے. تو یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کسی کو کے اوپر اگر شوہر بیوی میں جدائی کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے، اس کا ایک اور علاج بھی ہے جو کہ ہمیں حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، کہ بیری کے درخت کے سبز پتے لے کے پتھر پہ اس کو کوٹ دیا جائے. وہ سل بٹا ہوتا تھا نا، تو بیری کے جو درخت ہے اس کے گرین پتے لے کے وہ اس کو اس پہ کوٹا جائے، جب وہ پیس لیں تو پھر اس کے بعد کسی برتن میں ڈال لیں، اور اتنا پانی اس میں بھر دیں کہ جتنے پانی سے پھر آپ وضو کے لیے کافی ہو، غسل کے لیے کافی ہو. پھر اس پر آیت الکرسی، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ یونس 79 سے 82 تک، سورہ طٰہٰ 65 سے 70 تک یہ آیات پڑھیں، اس کے اوپر اس پانی پہ دم کریں، تین گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ایسی ایسا جادو ہوگا نا، وہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر میاں بیوی میں اختلافات بھی ہوں، وہ بھی دور کرنے ہوں، تو تب بھی ان شاء اللہ پورے یقین سے پڑھیں گے تو اختلافات بھی دور ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ان سے اللہ کرے کہ جو اس کو پورے یقین کے ساتھ کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا کلام ہے، ضرور اس کے اندر آپ دیکھیں گے اثر ہوگا. لیکن کبھی بھی ڈرنے کی نہیں ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا نا کہ یہ نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور اس میں نفع کوئی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یاد رکھو کہ وہ بھی جانتے تھے ایک بات، ان لوگوں کو بھی یہ پتا تھی کہ جو بھی خریدے گا اس کو، کس کو؟ یہ جادوؤں کو، یہ اس جادو کی چیزوں کو. آج بھی کہتے ہیں نا وہ قبالا اور یہ سب چیزیں، یہ میجک اور یہ سب، اس کو نا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو جی سلیمان علیہ السلام بھی یہ کرتے تھے، نعوذ باللہ، حالانکہ وہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے. تو وہ جانتے تھے حالانکہ کہ جو بھی اس کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر یاد رکھو، پھر آخرت میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری آخرت برباد ہو گئی جس نے بھی یہ کام کیا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا کہ اپنی جانوں کو، اپنی جانیں بیچ دی اس جادو کے پیچھے. کس کو بیچ دی؟ جہنم کو. جہنم کے لیے اپنی جانیں دے دیا، پھر ان کے لیے تو جہنم ہی ہے نا. پھر انسان سوچتا ہے پھر اللہ نے جادو بنایا کیوں ہے، اگر پھر اس کے اندر اتنا شر ہے اور اس کے اندر ایسے ہے، پھر کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے؟ تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں خیر اور شر کی بہت سی چیزیں بنائی ہیں. زہر بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا، تو پھر آپ کہیں گے زہر کیوں بنایا؟ اسے وہ تو زہر ہے، پھر اس کو تو نہیں بننا چاہیے تھا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں خیر کو پیدا کیا، وہاں پہ شر کی چیزوں کو بھی پیدا کیا تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے. دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا نا، تو یہ شر کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں. اب انسان کیا کرتا ہے اور اس کے اوپر جادو کر دیا جائے، پھر وہ کیا کرے گا؟ یا اس کے سامنے موقع ہے کہ وہ جادو کے ذریعے کسی کو، لوگوں کو بیمار بھی کر دیا جاتا ہے جادو کے ذریعے، موت تک لوگوں کی واقع ہو جاتی ہے، اتنا اسٹرانگ جادو بھی ہوتا ہے. مگر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں تو ہیں، لیکن اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس کے سامنے یہ سب کچھ ہے مگر وہ اس حرام میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اتنا بری چیز ہے. دیکھو ایک دنیا میں انسان جادو کے شوق میں یا جادو کے ذریعے اپنے کام بنوانے کے شوق میں اتنا اپنے آپ کو یعنی اس میں اس چیز میں انوالو کر لیتا ہے جادو میں، کہ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے. اور اب اس کے لیے سوائے آخرت میں جہنم کی اور کچھ نہیں ہے. جادو میں وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو سیل یور سول ٹو دی ڈیول، کتنی بری چیز ہے جس کے لیے تم نے اپنے آپ کو بیچ دیا. ڈیول کو اپنا آپ بیچ دیا تو اب کیا رہ گیا پھر؟ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ ان کو پتا ہوتا. پتا ہے آپ کو، یہ ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جادو ایسے ہی نہیں جادوگر بن جاتے ہیں، ان کو بعض ایسے ہی یہ کام کرنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ تو اتنی حد تک ان کو جانا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بعض دفعہ یہ ستاروں کو سجدے کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کو اپنے محرم رشتے کے ساتھ، کسی محرم رشتے کے ساتھ، بعض دفعہ اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑتا ہے. پھر ان کو جو قرآنی آیات ہیں یہ ان کو پیشاب سے یا انسانی ویسٹ سے لکھتے ہیں. استغفر اللہ رب، یہ کچھ خاص کام یہ کرتے ہیں تو تب شیطان ان سے راضی ہوتا ہے. پھر قرآن کی آیتوں کو اپنے پاؤں سے باندھ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، پیروں پیروں سے باندھ کے. قرآنی آیات کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں. بعض قرآنی آیات کو پاؤں کے نچلے حصوں میں لکھ لیتے ہیں اور کچھ سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں. یہ قرآن سے ہی کام لے رہے ہیں نا. دیکھیں یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, اسی سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں اور اسی سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں. یعنی وہ سارے کام کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں, تب جا کے ان سے کہیں وہ شیطان راضی ہوتا ہے اور پھر وہ ایگری کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے کام ہم کر کے دیں گے. پھر یہ حالت جنابت میں ہی رہتے ہیں, ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں تاکہ شیطان خوش ہو. شیطان کے نام کے اوپر جانور قربان کرتے ہیں. یار وہی طے کرتا ہے نا کہ فلاں جگہ پہ جا کے یہ پھینکو جانور. تو استغفر اللہ ربی, بعض دفعہ ایسی زبان میں الفاظ لکھتے ہیں جن میں کفریہ کلمات پائے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو کرنی پڑتی ہیں تو تب یہ جا کے یہ جادوگر بنتے ہیں. اسی لیے تو اس کے اندر نفع کچھ نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. اللہ معاف کرے. دیکھیں قرآن کے ساتھ جب ایسا وہ کریں گے تو پھر ظاہر ہے شیطان راضی ہوگا اور بھی شیطان ان کا دوست بن جائے گا. جو شیطان کے دوست بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. یاد رکھیں صحیح جو عالم دین ہوگا نا, جو صحیح بندہ ہوگا, وہ آپ کو قرآن و سنت سے کرے گا علاج بتا. وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا کہ یہ حرکتیں کرے جو میں نے آپ کو بھی بتائیں کہ یہ نشانیاں, اس کا کپڑا منگوا لیا, اس کا یہ کر لیا, عجیب و غریب چیزیں. ہمیں ان چیزوں سے اویئر رہنا چاہیے, ہمیں پتا ہو کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ سب جھوٹے جادوگر اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. ان کے پاس جنات ایسے ہی نہیں قبضے میں آ جاتے, جو انہوں نے موکلات رکھے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں جب یہ کام کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو سارا بتایا کہ کس طرح ان کے انڈر وہ آتے ہیں, کون ان کو وہ دیتا ہے یہ ہیلپرز. اس کے بعد بھی اگر کوئی چوز کرتا ہے کہ ان کے پاس جائے اور ان سے اپنے کام کروائے اور ان سے مدد مانگے, تو پھر وہ اپنے ایمان کو بیچ کے ہی اس کو جانا ہوگا, اور ایسے ایمان کے ساتھ نہیں جایا جا سکتا. کبھی اپنے اوپر کمزور لمحہ آئے تو اللہ پہ بھروسہ کریں, ہر چیز میرے رب کے ہاتھ میں, کرنا ہے تو اسی نے کرنا ہے, میں اس کے در پہ ہی بیٹھی رہوں گی جب تک مجھے اس در سے ملنا چاہے. وہ نہیں دے گا تو کوئی نہیں اور دے سکتا, اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایمان کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ کیوں ہم در در پھرتے ہیں اور لوگوں سے سوچتے ہیں اس سے میری مراد بری ہو جائے, اس سے ہو جائے گی, اس سے ہو جائے گی, یہ کچھ ایسا کر دیں گے. کیا ان کی طاقت اللہ سے بڑی ہے کہ اللہ نہیں دینا چاہتا اور یہ دے دیں گے؟ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ وہ اللہ سے چھین کے دے دیں گے, نعوذ باللہ. اسی لیے تو ایمان جائے گا تو پھر ان کے پاس آپ جائیں گے. اگر ایمان ہوگا نا تو کبھی نہیں کوئی ان کے پاس جاتا, ایمان بیچ کے ہی جانا پڑتا ہے ان کے پاس. جب آپ کا ایمان رخصت ہوتا ہے تو تبھی آپ ان کے در پہ پہنچتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہے, یہ مجھے کر کے دے سکتا ہے میرا کام. اللہ نے تو نہیں کر کے دیا مگر یہ کر کے دے دے گا. بہت گھاٹے کا سودا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانو یعلمون, کاش کے وہ جانتے ہوتے. یہ کیوں کہا گیا کاش کے جو جانتے تھے؟ پیچھے وہ پیچھے تو یہ آیا ولقد علیمو, وہ تو جانتے تھے. پھر یہاں پہ کہا گیا وہ کاش کے وہ جانتے ہوتے. یہ کیا بات ہے؟ اصل میں وہ جانتے تو تھے کہ جس نے یہ سودا کر لیا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, لیکن جانتے تو ہم بھی بہت ساری باتیں ہیں. جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ آخرت میں حساب کتاب ہے, لیکن لو کانو یا لم, کاش کہ وہ جانتے ہوتے, کاش ان کو پتا ہوتا. اب ہمیں بھی پتا ہے آخرت میں حساب کتاب ہے, آخرت میں جنت ہے جہنم ہے, پھر اس کے بعد ہمارے عمل پہ کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں, جو کرنا وہی کرتے جاتے ہیں. ان کو بھی اسی طرح پتا تھا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, یہ کفر ہے, یہ حرام ہے, پھر بھی کرتے گئے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے کاش کہ وہ جانتے ہوتے, کیونکہ جاننا وہی مؤثر ہے, وہی جاننا فائدہ مند ہے جس میں انسان عمل کرے کچھ, ورنہ تو وہ صرف انفارمیشن ہے. جیسے ہمارے پاس دین کی بہت ساری انفارمیشن ہے, انبار ہیں بہت, رجسٹر کے رجسٹر ہم نے بھر بھر کے رکھے ہوئے, کاپیوں کی کاپیاں بھری ہوئی ہیں, لیکن کیا ہے وہ علم کسی کام کا ہے جو دل میں ہی نہیں اترا؟ وہ علم کسی کام کا ہے جس میں ڈونٹ کیئر والا ایٹیچوڈ ہے کہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, ہمیں کیا, ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ان کے اندر بھی ڈونٹ کیئر والی چیز تھی نا. ہاں ٹھیک ہے, آخرت میں کوئی حصہ نہیں, ہمارے یہاں کے تو کام ہو جائے نا. کتنے ہی سارے کام ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے, غلط ہے, نہیں کرنے, کوئی جوا ہے, کوئی شراب ہے, کوئی اور کتنی ساری چیزیں, کیا ہم نہیں جانتے کہ وہ حرام ہے, ہمیں نہیں پتا کیا وہ غلط ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں. کیونکہ علم ہونا کسی چیز کی انفارمیشن ہونا الگ بات ہے, اور اس کے اوپر عمل کر لینا الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں علم وہی ہے جس پہ عمل کیا جائے. اسی لیے فرمایا لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ, یا معلوم نہیں کہا, کاش وہ عمل کرتے, کاش وہ جانتے, کیونکہ اللہ کے نزدیک تو وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. وہ ایسے ہی ہیں جیسے ان کو کچھ بھی نہیں پتا, وہ اندھے کے اندھے ہی ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے, اگر وہ یہ جادو ٹونوں میں نہ پڑتے, اس کی جگہ پہ یہ ایمان لاتے, کیونکہ جادو کیا ہے, کفر, کفر کی مقابلے میں کیا یوز ہوا ہے, ایمان. کاش وہ کفر نہ کرتے, ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کرتے, اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پتا ہے نا, ہاں 24 گھنٹوں میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا, افلاں ہو جائے گا, کیا چیز آپ کو روکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, ایک اللہ پہ ایمان اور ایک تقوی, کہ نہیں میں نے اس راستے پہ نہیں. تو تقوی ان کے ہوتا, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو البتہ بدلہ پاتے اللہ کے پاس سے بہتر, اللہ کے پاس سے بہت اچھا بدلہ پاتے, کیونکہ ان کی آخرت سیو ہو جاتی, جو ان کو آخرت میں ملتا وہ اس سے بہت بہتر ہے جو انہوں نے دنیا میں پا لیا. اب کسی نے مثلا کسی سے تڑوا کے اور شادی کر بھی لی, وہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ شادی چل جائے گی؟ کیا فائدہ ہوگا اس کو, کیا پتا اس کو کبھی سکون ہی نہیں ملے. وہ سمجھ رہا ہے میں نے بڑی کامیابی کر لی, وہاں سے طلاق دلا دی, کسی نے اپنے بیٹے کو دلا دی, اس کے بعد کیا, وہ اپنا بیٹا ہی وہ خراب ہوا, اس کا گھر بھی خراب ہوا. بات یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ثواب ہے نا, وہ بہت بہتر ہے, اس کو کبھی نہیں کھونا. بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا, بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. کاش یہ پتہ چل جائے, لو کانو یعلمون, کاش وہ یہ جانتے ہوتے کہ اللہ کے پاس جو ثواب ہے نا وہ بہت بہتر ہے, جو بدلہ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. کوئی بھی کام ہے اس کی وجہ سے کہیں میری آخرت نہ چلی جائے, یہ ہمیشہ نظر میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور کمزور لمحات میں بھی اللہ کی رسی کو ہی ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں, اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے رہیں. یہ کمزور لمحات ہی ہوتے ہیں جس میں انسان کا امتحان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنے دین پر. تلاوت سنیے ان آیات کی, پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون